Hayrola, of. Ateşe üstüne celardan. Zindagi hamne mar ke paayi. Astaghfirullah. Hamdunat ke ashar hain ye. Hamare murshid Shaykhul Arab wal Ajam Arif Billah. Hazrat Maulana Shah ki Muhammad Akhtar Sahib. Rahmatullah alayhi ke Shaykh Awal. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑی رحمت اللہ علیہ کے زندگی ہم نے مر کے پائی ہے یاد دل میں تیری بسائی ہے یاد دل میں تیری بسائی ہے حسرت عید رنگ لائی ہے حسرت عید رنگ لائی ہے یاد دل میں تیری بسائی ہے حسرت عید رنگ لائی ہے رٹ تیرے نام کی لگائی ہے رٹ تیرے نام کی لگائی ہے اس سے تسکین دل نے پائی ہے اس سے تسکین دل نے پائی ہے رٹ تیرے نام کی لگائی تسکین دل نے پائی غیر کی یاد جب بھلائی ہے غیر کی یاد جب بھلائی ہے تب تیری یاد دل سے چھائی ہے تب تیری یاد دل سے چھائی
مجھے دلائی ہے میں الفت حسرت تیری اب نظر آپ کا میں چھوڑوں گا بات دل میں یہی سمائی ہے بات دل میں یہی سمائی ہے اب نظر آپ کا میں چھوڑوں گا بات دل میں یہی سمائی دل میں یہی سمائی ہے آتش عشق نے جلا ڈالا آتش عشق نے جلا ڈالا زندگی ہم نے مر کے پائی ہے زندگی ہم نے مر کے پائی ہے آتش عشق نے جلا ڈالا زندگی ہم نے مر کے پائی ہے عمر غفلت میں ہو گئی برباد عمر غفلت میں ہو برباد میرے مالک تیری دہائی ہے میرے مالک تیری دہائی ہے عمر غفلت میں ہو گئی برباد میرے مالک تیری دہائی ہے میرے مالک تیری میں عاصی ہوں دیکھ کر جس کو رحمت حق مسکرائی ہے رحمت حق مسکرائی ہے میں عاصی ہوں دیکھ کر جس کو رحمت حق مسکرائی حق مسکرائی ہے اشارہ کچھ کی جانب سے ہے اشارہ کچھ کی جانب سے اس لیے غزل سرائی ہے اس لیے غزل سرائی تجھ کو اپنا بنا کیوں احمد تجھ کو اپنا بنا کیوں احمد ہائے جب تجھ میں خود نمائی ہے ہائے جب تجھ میں خود نمائی ہے تجھ کو اپنا بنا تجھ کو اپنا بنا کیوں احمد ہائے جب تجھ میں خود نمائی ہے ہائے جب تجھ میں خود نمائی ہے یاد دل میں تیری بسائی ہے
حسرت دید رنگ لائی ہے رٹ تیرے نام کی لگائی ہے اس سے تسکین دل نے پائی موبائل بھی کہتے ہیں اس کے متعلق حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے ہاں ایک کتاب چھپی ہے اس کے نقصانات سے متعلق اور اس کے طریقہ استعمال اگر ضرورت ہو تو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس کے فتنے سے کس طرح بچنا چاہیے ہمارے پاس بھی آ گئی ہے اور یہ سب لوگ لے لیں بہت مفید ہے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اس میں سارا نقشہ کھینچا گیا ہے کس طرح سے ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں صرف نگاہ کی خرابی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے مفاسد ہیں اس کے اندر جیسے میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اوقات کا ضیاع فضول خرچی اسراف اور اللہ تعالیٰ سے غفلت جو سب سے بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بعض لوگ اسے دینی استعمال کے بہانے سے لیتے ہیں لیکن بیچارے وہ بھی یا تو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا مباح کے استعمال کو جائز سمجھتے سمجھتے آخر پھر وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اگر گناہ کبیرہ میں نہ بھی مبتلا ہوئے تو غفلت کے جرم میں تو مبتلا ہو ہی جاتے ہیں بہت زیادہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے پہلے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں تب بھی لوگ خوش رہتے تھے اور ملے جلے رہتے تھے آج ان چیزوں نے دلوں کو بھی دور کر دیا ہے ایک دوسرے سے اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا ہے بھائی کو بھائی سے بہن کو بہن سے ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے اور اگر تعلق رکھا بھی ہے تو انہیں کلپس کے ذریعے سے چٹ پٹے کلپس کے ذریعے سے ہنسی مزاح لطیفے کے ذریعے سے یا کھانے پکانے کی ترکیبیں اور فلاں فلاں ایک ہزاروں نہیں لاکھوں اس کے اندر شعبے ہیں ان گنت شعبے ہیں تو جو بھی کوئی اس کو کھولتا ہے اس میں مبتلا تو ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے بہت ہی کم لوگ شاید لاکھوں میں دو چار لوگ ایسے ہیں جو اس کے ہوتے اس کے فتنے سے بچیں بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اپنے لمحات کی ہمیں قدر نصیب فرمائے تو یہ کتاب ضرور لے لیں اس کا مطالعہ کریں اور اپنا محاسبہ بھی کریں مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جو ہمارے حضرت کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابوالحب صاحب رحمہ اللہ کی ملفوظات ہیں غصے کے وقت اور مال کمانے میں حدود پر نہ رہنا اس سے متعلق یہ ملفوظ علاج از افادات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ غصے کے وقت حدود سے بڑھ جانا اور عقل ٹھکانے نہ رہنا اور انجام سوچنے کا ہوش باقی نہ رہنے کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے جس پر غصہ آیا ہے نمبر ایک اس کو فوراً اپنے سامنے سے ہٹا دے اور اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ سے ٹل جائے غصے کے وقت حد سے بڑھ جانا اور عقل ٹھکانے نہ رہنا یہ تو لازم ہے جب غصہ آتا ہے تو انسان حد سے بڑھنے کا امکان فوراً حد سے بڑھنے کا امکان ہو جاتا ہے اور عقل ٹھکانے رہتی ہیں غصہ آتا ہے عقل رخصت ہو جاتی ہے تو انجام سوچنے کا ہوش بھی پھر باقی نہیں رہتا تو اس کا علاج لکھا ہے کہ اس کو فوراً اپنے سامنے جس پر غصہ آ رہا ہے یا تو اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا پھر اس کے سامنے سے خود ہٹ جائے پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا قصوروار ہوں اور میں جس طرح یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کر دیں ایسے ہی مجھ کو بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں اور زبان سے کئی بار اعوذ باللہ پڑھے، یعنی پوری تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کئی بار پڑھے اور پانی پی لے یا وضو کر لے، اس سے غصہ جاتا رہے گا، پھر جب عقل ٹھکانے ہو جاوے یعنی مزاج معتدل ہو جائے، اس وقت بھی اگر اس کو سزا دینی مناسب معلوم ہو، یعنی جس نے قصور کیا ہے اگر اس وقت بھی سزا دینی مناسب معلوم ہو اور سزا دینے میں اس کی بھلائی معلوم ہو، جیسے اپنی اولاد ہے یا شاگرد ہے یا مرید ہے، کہ اس کی اصلاح ضروری ہے یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے، جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا اب مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضروری ہے، اس لیے سزا کی ضرورت ہے، تو پہلے خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی کتنی سزا ہونی چاہیے، یا پھر کسی بڑے سے مشورہ کر لے۔ جب ہر طرح شریعت کے مطابق اس بات میں تسلی اور اطمینان ہو جائے تب اسی قدر سزا دے، چند روز اس طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں آ جائے گا، تیزی نہ رہے گی، یعنی آدمی حد سے بڑھنے سے بچ جائے گا۔ غصہ تو آتا ہے اور غصہ دو باتوں پر ہے، ایک تو یہ کہ جائز غصہ ہو اور ایک ہے بیجا غصہ۔ جن لوگوں کو غصے کا مرض ہوتا ہے ان کو جائز غصہ بھی آتا ہے تو ناجائز غصہ بھی آتا ہے، ہر بات پہ جو مزاج کے خلاف ہو جائے اس پر غصہ آتا ہے، تو دونوں کے الگ الگ علاج ہیں۔ اگر جائز بات پر غصہ آیا ہے تو اس کا علاج لکھا ہے کہ حد سے بڑھنے کے بجائے، کیونکہ عقل رخصت ہو جائے گی، صحیح فیصلے کی تمیز نہ رہے گی، تو سزا ضرورت سے زیادہ دے دے گا، یا زبان سے سزا دے دے گا، زبان سے گالی گلوچ کر دے گا یا ہاتھ مار دے گا یا اس کا کوئی نقصان کر دے گا، تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا کہ جتنا قصور تھا اس سے زیادہ سزا دے دی تو وہ ظلم ہو گیا، اب یہ ظالم ہو گیا، پہلے جس نے قصور کیا تھا وہ ظالم تھا، اب اس نے اس کا بدلہ اس سے زیادہ سزا دے کر یہ ظالم بن گیا اور وہ مظلوم ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر فوراً ایک دوسرے کی نظروں سے ہٹ جانا چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، شیطان اور غصہ تکبر جو ہے اس کی جڑ ہے، غصہ اس کی شاخ ہے، تو شیطان جو ہے آ جاتا ہے تبھی غصہ آتا ہے، تو شیطان بھڑکاتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے، شیطان خود آگ سے ہے تو غصہ بھی آگ سے ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے بھی کہ غصے میں انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور رگیں تن جاتی ہیں اور آگ برسانے لگتا ہے، تو اس کا آگ کا علاج پانی سے ہوتا ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں بڑا حکیمانہ علاج ہے کہ اعوذ پڑھے تاکہ اس سے شیطان بھاگ جائے اور جو اثر اس کا رہ گیا پانی پی کر وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور جو غصے کی آگ بھر گئی تھی وہ پانی سے معتدل ہو جائے، بجھ جائے وہ آگ، اور پھر جب غصہ جاتا رہے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ غصہ آتا ہے عقل رخصت ہو جاتی ہے، غصہ چلا جاتا ہے عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، عقل ٹھکانے آ جائے اب تسلی سے سوچ لے کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے، اگر اس کا جرم جائز ہے، یعنی جائز سزا اس کا دینا جائز ہے اور اس کا واقعی جرم تھا تو اس کو مناسب سزا دے، مشورہ لے کے کہ کیا اس کی سزا ہونی چاہیے، اور اگر ناجائز غصہ کیا تو یہ تو پھر اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور زیادہ مفاسد کا اس میں خطرہ ہے، تو ایسے موقع پر اپنے غصے کا علاج بھی کروانا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ غصے کے وقت خاموش ہو جائے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور تیسری روایت میں ہے کہ کئی بار اعوذ باللہ کہے۔ حالت بدلنے سے، ظاہری حالت بدلنے سے اندرونی حالت بدل جاتی ہے، یہ بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکیمانہ علاج ہے غصے کا، کہ زبان کو سختی سے بند کر لے، زبان نہ کھولے، کیونکہ جب بھی کوئی غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، اسی سے پھر حالات بگڑ جاتے ہیں، اسی سے لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، اسی سے گھر ٹوٹنے کے بھی واقعات ہو جاتے ہیں، تو لہذا اس کا سب سے بہترین علاج ہے کہ زبان بند رکھی جائے، بولے نہیں، کچھ خاموش ہو جائے، اور حالت بدلنے سے اندرونی حالت بھی بدل جاتی ہے، تو کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح سے غصے میں اعتدال آتا جائے گا، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور تیسری روایت میں الگ سے یہ علاج بھی ہے کہ کئی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ کسب مال میں حدود پر نہ رہنے کا علاج، یعنی مال کمانے میں حد پر قائم نہ رہنا اور اس کا علاج۔ دراصل یہ بیماری دنیا اور مال کی محبت سے پیدا ہوتی ہے. ایسے شخص کو حلال اور حرام کا فرق نظر نہیں آتا. قلب کی بصیرت خراب ہونے سے بصارت بھی صحیح کام نہیں کرتی. قلب کی بصیرت خراب ہوتی ہے دنیا کی محبت سے, اور دنیا کی محبت جب آ جاتی ہے تو قلب کی بصیرت جاتی رہتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. اور جب قلب کی بصیرت خراب ہو تو بصارت بھی صحیح کام نہیں کرتی. فرمایا کہ رشوت, انشورنس, سٹہ, انعامی بانڈ, جوا اور تمام ناجائز سودی ملازمتوں سے بچنے کی فکر زائل ہو جاتی ہے. اس بیماری کے علاج کو مجلس اشاعت الحق سے احقر نے تباہ کرا دیا ہے. وہی پرچہ یہاں بھی نقل کیا جاتا ہے. وہ پرچہ یہ ہے, مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی, کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی ادھیڑ بن رہے گی کہ روپیہ کس طرح آئے اور کیوں کر جمع ہو, زیور کپڑا ایسا ہونا چاہیے, اس کا سامان کس طرح کرنا چاہیے, اتنے برتن ہو جائیں, اتنی چیزیں ہو جائیں, ایسا گھر بنانا چاہیے, باغ لگانا چاہیے, جائیداد خریدنا چاہیے. جب دن رات دل اسی میں رہا پھر خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی. ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر خدا کے پاس جانا اس کو برا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی سارا عیش جاتا رہے گا, اور کبھی خاص مرتے وقت دنیا کا چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے. اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے تو توبہ توبہ, اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے, اور اس طرح خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے کہ خاتمہ بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. ایک اور برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو حلال و حرام کا کچھ خیال نہیں رہتا, نہ اپنا اور پرایا حق سوچتا ہے, یعنی کسی کا حق نہیں سوچتا کہ اس کا حق بھی دینا ہے, حق بھی کھا جاتا ہے, نہ جھوٹ اور دوا کی پرواہ ہوتی ہے, بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے آئے لے کر بھر لو. اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے اس دنیا کی محبت باہر کرے. سو علاج اس کا ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے, اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑنا ہے, پھر اس میں جی لگانے کا کیا فائدہ, بلکہ جس قدر زیادہ جی لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بھی ایک مثال فرمایا کرتے تھے کہ جس لفافے کو دوبارہ کھولنا ہوتا ہے, جیسے کوئی کسی کو خط لکھتا ہے, لفافہ دیتا ہے, اس پہ گوند ہلکا لگاتے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ یہ بھی دوبارہ کھلے گا, اتنا سخت گوند نہیں لگاتے کہ اس کو چھیلنا پڑے, پھاڑنا پڑے, تو ہلکا گوند لگاتے ہیں. تو فرمایا کہ اسی طرح دنیا سے دل کم لگاؤ, ورنہ جب دنیا چھوڑنی تو پڑے گی, دنیا چھوڑتے وقت پھر بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. جس قدر دنیا سے جی لگا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ دنیا سے جانے میں تکلیف ہوگی, اور اگر دنیا سے جی نہ لگایا, بس ضروری ضروری کام کرتے رہے اور اس کو نبھاتے رہے, حقوق کو نبھاتے رہے, اور دل اللہ سے لگایا, تو بجائے اس کے کہ دنیا چھوڑنے سے تکلیف ہو, دنیا چھوڑتے وقت راحت ہوگی. دوسرے بہت سے علاقے نہ بڑھائیے, یعنی تعلق, علاقے معنی تعلق. دوسرے بہت سے علاقے نہ بڑھائیے, یعنی بہت سے آدمیوں سے میل جول نہ بڑھائیے. ضرورت سے زیادہ سامان, چیزیں, مکان, جائیداد جمع نہ کرے. کاروبار, روزگار, تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلائے. ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھے, غرض سب سامان مختصر رکھے. تیسرے یہ کہ فضول خرچی نہ کرے, کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی حرص بڑھتی ہے اور اس کی حرص سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. چوتھے موٹے کھانے کپڑے کی عادت رکھے, یعنی سادہ کھانا کھائے. اگر اچھا بڑھیا کھانا بغیر محنت کے مل جائے, سبحان اللہ, کھانے میں کوئی حرج نہیں, اللہ کا شکر ادا کرے. یعنی ایسی محنت کہ جس کے پیچھے دین کا نقصان ہو, اگر اس کے بغیر اچھا کھانا ملے تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن خود سے جو ہے سادہ کھانے کی عادت ڈالے, کپڑے سادہ رکھے. پانچویں غریبوں میں زیادہ بیٹھے, امیروں سے بہت کم ملے, کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی حوث پیدا ہوتی ہے. اور ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے، حوث بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بھی ملے، دوسرے کہ ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملی۔ چھٹے، جن بزرگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے قصے حکایتیں دیکھا کریں۔ ساتویں، جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دے یا بیچ ڈالے، یعنی کہ جس جو چیز دین میں مانے ہو، جس کی محبت اور اس کے اچھا لگنا اس کی بھلائی، مثلاً بعض لوگوں کو اپنے بچوں سے حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ان سے محبت نہ کریں بلکہ اس کا بھی علاج کریں۔ اور بعض لوگوں کو اپنے اچھے کپڑوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کھانے اچھے کھانوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت وقت لگا دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو دل کو، جن سے زیادہ جن کو لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دے یا بیچ ڈالے، انشاء اللہ تعالیٰ ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور دل میں جو دور دور کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کریں، یوں سامان خریدیں، یوں اولاد کے لیے مکان اور گاؤں چھوڑ جائیں، جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی یہ امنگیں خود دفع ہو جائیں گی۔ دنیا کی محبت کا ایک علاج تو یہ بتلایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں، اور ہر وقت سوچا کریں کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑ جانا ہے، اس میں جی لگانے کا کیا فائدہ، بلکہ جس قدر زیادہ جی لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ اور دوسرے، بہت سے تعلقات نہ بڑھائیں، زیادہ آدمیوں سے میل جول نہ کریں۔ اور تیسرے یہ کہ زیادہ مکان جائیداد وغیرہ کی حسرت نہ کرے اور اس کو بڑھانے کی فکر نہ کریں، اور ان چیزوں کو آرام کی حد تک رکھے، یعنی جو چیز ضرورت پوری کر دے تو وہ آرام، باقی وقت آرام سے گزارے، زیادہ تگودو نہ کرے اس کے لیے۔ اور تیسرا، چوتھا کام یہ کہ فضول خرچی نہ کرے۔ فضول خرچی کرنے میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ تنگی پڑتی ہے اور پھر زیادہ کمانے کی حیرت پیدا ہوتی ہے۔ اس موقع پر وہ بتاتا چلوں کہ ہمارے حضرت نے سکھلایا کہ اصول خرچ کا اصول کیا ہے، کہ وہ چیز لے لو جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، وہ چیز ضروری ہے، ضروری چیز لینے میں سوچو نہیں، اور غیر ضروری چیز مت لو۔ اور ضروری کیا ہے؟ فرمایا ضروری چیز وہ ہے جس کے نہ ہونے سے تکلیف ہو، ضرر ہو، نقصان ہو، اور جو چیز لینے سے، نہ لینے سے کوئی ضرر اور نقصان نہیں، وہ غیر ضروری ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ خریدو۔ اور موٹے کھانے اور کپڑے کی عادت رکھے، سیدھا سادہ رہے، سیدھا سادہ کھائے، اور یہ چیز سے بیماریاں بھی دور رہتی ہیں۔ مرغن کھانے اور بازاروں کے کھانے جو لوگ کھاتے ہیں، آتی ہیں، وہ پھر ڈاکٹروں کے کئی کئی گھنٹے کی لائن بھی لگاتے ہیں، فیسیں بھاری بھاری دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوائیں بھی مہنگی مہنگی کھانی پڑتی ہیں، اور کاموں سے بھی بیچارے وہ رہ جاتے ہیں۔ پانچویں، غریبوں میں زیادہ بیٹھے ہیں، امیروں سے کم ملے ہیں، کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی حوث پیدا ہوتی ہے۔ اور چھٹے، جن بزرگوں نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے قصے حکایتیں دیکھا کریں۔ اور ساتویں یہ کہ جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دے یا بیچ ڈالے، انشاءاللہ تعالی ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے مالا مال کر دے۔ ہمارے حضرت یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ دنیا کی محبت سے دل اچاٹ کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء جنت میں دولت مندوں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے، جو قیامت کا آدھا دن ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی درازی یعنی طوالت اس دن 1000 برس کی ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، فَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ۔ ترجمہ، اور تحقیق آپ کے پروردگار کے نزدیک قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے ان دنوں سے جن کو تم شمار کرتے ہو، مگر یہ سختی کافروں پر ہوگی اور نیک بندوں پر یہ دن 1 ساعت کی مانند ہوگا، یعنی جتنا نیک اور صالح انسان ہوگا، جتنا اللہ والا ہوگا، اس کے لیے وہ وقت اتنا ہی مختصر ہوگا۔ آگے جو روایت ہے کہ 40 برس پہلے فقراء عمرا سے جنت میں داخل ہوں گے، عمرا سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تطبیق یہ ہے کہ یہ اختلاف فقراء کے مراتب اور درجات کے اعتبار سے ہوگا، یعنی صبر و شکر میں جس کا درجہ اعلیٰ ہوگا وہ 500 برس پہلے داخل ہوگا، جس کا کمتر ہوگا وہ 40 برس پہلے داخل ہوگا۔ جامع الاصول میں ہے کہ جو فقیر حریص ہوگا وہ غنی حریص سے 40 برس پہلے جنت میں جائے گا، اور جو فقیر زاہد ہوگا وہ غنی راغب سے دنیا سے 500 برس پہلے داخل ہوگا۔ آج ہم حدیث شریف بھی پڑھ رہے تھے، اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بھی فقراء میں سے تھے، حالانکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مکہ کے رئیس اور شہزادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن جب اسلام لائے تو ان کے خاندان والوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، ہر چیز ہر نعمت ان سے چھین لی، ہر سہولت چھین لی، حتیٰ کہ لباس بھی ان کا چھین لیا۔ تو جب یہ ہجرت کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ ٹاٹ پہنے ہوئے تھے، بوریا، اور اس میں بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی چشم مبارک میں آنسو آ گئے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ خوشی کے آنسو تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے آنسو تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو ایسا پسند کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر اپنی ہر نعمت، حتیٰ کہ والدین، مال، عزت، آبرو سب کو چھوڑنے پر تیار ہیں، اور اس عیش و عشرت کے عالم کو انہوں نے چھوڑ دیا اور فقر کو اختیار کر لیا۔ تو ان سے روایت ہے، انہی میں سے دو اصحاب میں سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور اس 6 کے 6 فقراء میں سے تھے، حضرت عمار بن یاسر یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حذیل، قبیلہ حذیل سے تھے، اور ایک دو حضرات کا انہوں نے خود جان کر نام نہیں بتایا کسی مصلحت سے۔ تو فرمائے کہ 6 افراد ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، تو کافروں کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کے گرد یہ مساکین اور فقیر لوگ جو رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آ پاتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں، تاکہ ہم، یعنی وہ تکبر کی وجہ سے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ یہ فقراء اور مساکین ہیں، تو ان کے اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور وہ ان کے ساتھ مخالفت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری امت کے لیے، دین کے لیے حریص تھے، تو آپ کے دل میں کچھ اس طرح کا خیال بار بار آنے لگا کہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو کچھ دیر کو، تو تاکہ یہ کفار آ جائیں قریب اور دین سے قریب ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ تو بار بار آپ کو یہ بات کھٹک رہی تھی دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو آپ کے لیے اللہ اپنے رب کو صبح و شام اللہ ہی کی خاطر سے یاد کرتے ہیں، ایک آیت ہے، آیت نازل ہوئی اسی وقت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقر، اللہ تعالیٰ کو یہ فقراء اور مساکین ایسے محبوب تھے کہ مال و دولت اور عزت اور جاہ اور بادشاہت اللہ کی یاد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، کہ بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے سردار کفار کے اور بڑے نامور اور رئیس لوگ چاہتے نہیں تھے حقیقت میں، ان کے یہ سب باتیں فضول تھیں، تو وہ یہ ان مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فقراء ایسے محبوب تھے کہ ان کی خاطر سے اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا اپنے نبی کو کہ آپ ان مساکین کو نہ ہٹائیے۔ ایسی شان تھی صحابہ کی اور فقراء صحابہ کی، اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ایسی عظیم و شان دولت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، کھانا کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا، ٹیک لگا کر نہ کھانا. ٹیک لگانے میں صورت تکبر کی ہو جاتی ہے، غرور کی ہو جاتی ہے، شان والی ہو جاتی ہے، جبکہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو تواضع کے ساتھ شکریہ کے ساتھ کھانا چاہیے، تو ٹیک لگانے میں وہ صورت نہیں رہتی. اگر کوئی مجبوری ہو، بیمار ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ عاجزانہ طریقے سے آگے کو جھک کے کھانا کھائے. کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، جوتا اتار کر کھانا کھانا، کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے. کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ترجمہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں. بس ان سب حضرات نے، کچھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان سب اصحاب کرام نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکتا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتلی نہایت سیاہ تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، مژگانیں یعنی پلکیں آپ کی دراز تھیں، دونوں ابروؤں کے درمیان قدر کشادگی تھی، ابرو خمدار تھی، بینی مبارک یعنی ناک بلند تھی، دندان مبارک میں کچھ ریخیں تھیں یعنی بالکل اوپر تلے چڑھے ہوئے نہ تھے، چہرہ مبارک گول تھا جیسا چاند کا ٹکڑا، سبحان اللہ، ریش مبارک گنجان تھی کہ سینے مبارک کو بھر دیتی تھی یعنی داڑھی، شکم اور سینہ ہموار تھا، سینہ مبارک چوڑا تھا، دونوں شانے کلاں تھے یعنی چوڑے تھے، استخوان باری تھیں، دونوں کلائیاں اور بازو اور اصل بدن یعنی نچلا بدن پنڈلی وغیرہ بھرے ہوئے تھے، دونوں کفے دست اور قدم کشادہ تھے، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، قدم مبارک میانہ تھا، نہ تو بہت زیادہ دراز اور نہ بہت کوتاہ کہ اعضاء ایک دوسرے میں دھسے ہوئے ہوں، اور رفتار میں کوئی آپ کے ساتھ نہ رہ سکتا تھا، یعنی رفتار میں ایک گونا سرعت تھی مگر بے تکلف. آپ کا قامت قدر درازی کی طرف نسبت کیا جاتا تھا، یعنی طویل تو نہ تھے مگر دیکھنے میں قد اونچا معلوم ہوتا تھا، سبحان اللہ، بال قدر بلدار تھے، جب ہنسنے میں دندان مبارک ظاہر ہوتے تو جیسے برق کی روشنی نمودار ہوتی اور جیسے اولے برف کے بارش کے ہوتے ہیں، جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے بیچ میں سے ایک نور سا نکلتا معلوم ہوتا تھا، گردن مبارک نہایت خوبصورت تھی، چہرہ مبارک پھولا ہوا نہ تھا اور نہ بالکل گول تھا بلکہ مائل بگول گولائی تھا، بدن گٹھا ہوا، گوشت ہلکا، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی، جوڑ بند کلاں تھے، جب زمین پر پاؤں رکھتے تو پورا پاؤں رکھتے تھے، تلوے میں زیادہ گڑھا نہ تھا. یہ تمام کتاب شفا کے مضمون کا خلاصہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، اللہ اب تک جو زندگی غفلت میں گزر گئی اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، یا اللہ اس کی تلافی فرما دے، اے زمان و مکان کے مالک اس کی تلافی فرما دے، اللہ آئندہ ہر لمحے کی قدر نصیب فرما دے، ہر لمحہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر لمحہ اے اللہ ہر سانس سنتوں پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، دل و جان سے توفیق نصیب فرما، دل و جان سے عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سنتوں کو ہمارا زیور بنا دے، سنتوں کو ہمارا عطر بنا دے، اے اللہ سنتوں کو ہماری ہر سانس بنا دے، ہر پلک جھپکنے والی بنا دے، اے اللہ تمام کی تمام زندگی ہماری پیارے نبوس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا نمونہ بنا دے، اے اللہ طریق کافر نصیب فرما، اے اللہ طریق کافر نصیب فرما، یا اللہ اپنے بڑوں کی اطاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما، خصوصاً نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، ہر مسلمان اور ہر مسلمہ کو تمام شرور اور فتن سے حفاظت فرما، یہ کیبل اور موبائل اور ٹی وی اور الا بلا اے اللہ یہ دوزخی آلے ہیں، اے اللہ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرما، اے اللہ اس فتنے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ہم کو آسان و حلال بابرکت روزی نصیب فرما، اللہ ہم کو قناعت نصیب فرما، اپنی نعمتوں کا شکر نصیب فرما، اے اللہ اپنی نعمتوں کا استحضار نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اللہ ناشکری سے نافرمانی سے حسرت سے غم سے اور حسد سے اور اے اللہ بدگمانی سے اور غیبت کے مرض سے اور ناجائز غصے کے مرض سے اے اللہ اور تمام برے برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے برے اخلاق کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما، بہترین اخلاق ہم سب کو نصیب فرما، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ والدین کو اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں میں اللہ سنت اور شریعت کا ماحول عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے ہمارے گھروں کو پاک فرما دے، کیبل سے ٹی وی سے اسمارٹ فونوں کی گندگیوں سے ہر گھر کو پاک فرما دے، اس دوزخی آلے سے اللہ ہر گھر کو پاک فرما دے، اے اللہ ہر گھر کو پاک فرما دے، ہر دل کو پاک فرما دے، ہر دل کو پاک فرما دے، اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کے آل و عیال اہل و عیال کو اللہ عزت و شرف نصیب فرما، ہر ہر بچے بچے کو ہمارے بھی بچے بچے کو اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی صاحب اقوا نسبت بنا، اے اللہ عطائے نسبت بھی فرما، بقائے نسبت بھی فرما، ارتقائے نسبت بھی فرما، اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے، اللہ کامل ایمان و اسلام پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دے، اللہ دنیا کی بھی تنگی سے اللہ نجات دے دیں، اے اللہ روزیوں میں ہماری برکت دے دیں، ہماری معیشت میں فراخی دے دیں، اے اللہ توفیق طاعت دے دیں، اے اللہ دخول اولین جنت میں نصیب فرما دے، اے اللہ بے حساب مغفرت مقدر فرما دے اور جنت میں دخول اولی ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ اپنی مہربانیاں اپنی رحمتیں اور اپنی کرامتیں نازل فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, پوری امت کو معاف فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر ہم کو معاف فرما دے, پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ آپ کا نبی خوش ہو جائے گا, ہمارا کام بن جائے گا اور آپ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی. اللہ ہمارا کام بنا دے, اللہ ہمیں بھی خوش کر دے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش فرما دے اور آپ بھی ہم سے خوش ہو جائیے. اے اللہ ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے, آپ ہی ہم سے خوش ہو جائیے. اللہ اپنی خوشی والے اعمال اپنی رضا والے اعمال ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی ناراضگی والے اعمال سے ناخوشی والے اعمال سے اے اللہ ہم کو پناہ نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جو لوگ حج کے لیے حاضر ہوئے تھے, اے اللہ حج ہو گیا, اللہ اپنے فضل سے ان کے حج کو انتہائی قبول فرما اور آگے تمام مراحل کو آسان بھی فرما. حاضری مدینہ شریف جن لوگوں کی ابھی نہیں ہوئی, اے اللہ ان کو حاضری مدینہ کی توفیق نصیب فرما, حاضری روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرما, مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما. اللہ مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما, مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.